السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين صلوات پڑھیں محمد علی محمد. امید ہے کہ یہ فوراً ہی لائٹ آ جائے گی. جی ہاں, اور اس دوران چونکہ آگے گنجائش ہے اور بغیر مائک کے بھی میری آواز سنی جا سکتی ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں تو میں اپنی گفتگو جاری رکھ سکوں اور جو معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں خلل واقع نہ ہو. ایک مرتبہ اور بابا آواز بلند صلوات پڑھیں. جو گزارشات میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اس میں ایک انتہائی اہم مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو کراچی سے کہیں اور ٹریول کرنا پڑتا ہے, اور وہ ٹریولنگ ایسی ہے کہ جو شرعی ٹریولنگ بن جاتی ہے, اور شرعی ٹریولنگ میں یہ حکم ہے اسلام کا کہ نماز قصر کرنا پڑتی ہے اور روزہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے. مگر شرعی ٹریولنگ کے حوالے سے بہت سارے مسائل عام طور پر نماز کے مسائل بیان کرتے وقت ذرا تفصیل سے وضاحت ہوتی ہے اس کی, مگر روزے میں مختصر سی وضاحت اس کی یہ ہے کہ جو افراد بھی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ان کی دو اقسام ہے. ایک وہ افراد ہیں کہ جو کبھی کبھار ٹریولنگ کرتے ہیں, اور دوسرے وہ افراد ہیں کہ جو کثیر السفر کہلاتے ہیں, یعنی ان کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. تو اب جو کبھی کبھار سفر کرنے والے ہیں, ابتدائی طور پر تو میں ان کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو افراد کبھی کبھار سفر کرنے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں ایسے افراد روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو ایک عام طور پہ غلطی جو ان افراد سے ہو جاتی ہے وہ یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم پر روزہ ساقط ہے, ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا وہ نارمل روٹین کے مطابق صبح اٹھتے ہیں, بجائے اس کے کہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں وہ ناشتے کے وقت اٹھتے ہیں, آرام سے ناشتہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی جتنی ٹریولنگ کی صورت حال ہے, 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے جو ان کی فلائٹ ہے یا جو ان کی ٹرین ہے یا بس ہے, اس کے اعتبار سے ایک سال بات پڑھنے جا رہا ہوں. عام طور پر ناشتہ کرنے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی ٹریولنگ شروع کر دیتے ہیں. غالباً میں اپنی گفتگو جاری رکھ سکوں گا انشاءاللہ آپ کی طرف. تو اگر ایسا کر رہے ہیں وہ کہ انہیں معلوم ہے کہ چونکہ ان کو سفر کرنا ہے اس لیے ان سے روزہ ساقط ہے, تو وہ 10-11 بجے سفر شروع کر دیتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد, اس کی اسلام میں اجازت نہیں. جو شخص بھی ٹریولنگ کرنا چاہتا ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شروع ہی سے کھانا پینا شروع کر دے. وہ یہ سمجھے کہ مجھے 11 بجے تو سفر کرنا ہی ہے, بس کا سفر یا ٹرین کا سفر یا جو بھی سفر ہے وہ 11 بجے تو مجھے سفر کرنا ہی ہے, لہذا وہ ابتدا ہی سے کھانا پینا شروع کر دے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ کیا روزہ رکھے گا؟ نہیں, روزہ بھی نہیں رکھے گا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ جب تک یہ سفر شروع نہیں کر دیتا اس وقت تک یہ کھانے پینے کا کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا. روزہ توڑنے والی کوئی چیز یہ انجام نہیں دے سکتا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے. لہذا اگر فرض کیجیے کہ اس کا سفر ہے 11 بجے 12 بجے, تو 11-12 بجے تک یہ ایسی کیفیت میں رہے گا جیسے روزے دار رہتے ہیں. اگرچہ روزے کی نیت نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کو ٹریول کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود 11-12 بجے تک یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے. کھانا کھانے کی یا روزہ توڑنے والی چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت اس کو کب ملے گی؟ جب یہ حد ترخص کو پہنچ جائے. حد ترخص کا مطلب کیا ہے؟ کہ شہر کی اس حد پر پہنچ جائے کہ اگر یہ پیچھے مڑ کے دیکھے تو شہر والے اسے نظر نہ آئیں, افراد نظر نہ آئیں, بلڈنگیں تو نظر آئیں گی اس کو, شہر کے افراد اسے نظر نہ آئیں. یا دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر بغیر مائک کے آزان دی جائے تو شہر کے آخری سرے کی آزان بھی اس کو سنائی نہ دے. یہ حد ترخص کا مقام ہے. یہ قریب قریب میں سمجھ لیجئے کہ شہر کے آخری حدود سے تقریباً 0.5 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہو سکتا ہے. اگر یہ 0.5 کلومیٹر دور نکل جائے تو نہ اسے شہر والے نظر آئیں گے نہ شہر کی آزان سنائی دے گی. تو اب وہاں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں استعمال کر سکتا ہے. تو اگر اس کی فلائٹ مثلاً 1 بجے کی ہے, 1 بجے تک یہ کوئی بھی کھانے پینے والی چیز استعمال نہیں کر سکتا. 1 بجے تک یہ بھوکا رہے گا. یہ میں بار بار 1 بجے کا آخری معیار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصل لفظ تو ہے زوال. اگر یہ زوال سے پہلے سفر شروع کرتا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں, زوال کے بعد سفر اس کا شروع ہو رہا ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا, پھر روزہ چھوڑ نہیں سکتا. لہذا آخری ٹائم کیا ہے زوال کا وقت, وہ آج کل یوں سمجھ لیجیے کہ 1:35 یا 38 منٹ جو ٹائم آج کل ظہر کے وقت کا ہو رہا ہے, اس وقت تک اگر یہ سفر کرتا ہے, یہ صبح کا وقت کہلاتا ہے, زوال سے پہلے کا وقت کہلاتا ہے, اس وقت تک اگر یہ سفر کرتا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. روزہ نہیں رکھ سکتا مگر اس کے باوجود اس پر کھانے پینے کی پابندی ہے. یہ حد ترخص پر پہنچنے کے بعد سارے کھانا پینا استعمال کرے گا, اس سے پہلے استعمال نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے اس سے پہلے استعمال کر دیا تو روزے کی قضا تو ویسے ہی اس کو کرنا تھی, عین ممکن ہے اس کو کفارہ بھی دینا پڑ جائے. چنانچہ وہ حد ترخص کا مقام ذہن میں رکھنا پڑے گا, اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتا. ایک سوال عام طور پر پلین میں ٹریول کرنے والوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. پلین میں ٹریول کرنے والے عام طور پر جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جہاز جب اڑتا ہے تو جہاز قریب قریب شہر کے اوپر اوپر رہتا ہے, پھر اس کے بعد شہر سے دور کا فاصلہ طے کرتا ہے, تو ان کا حد ترخص کیا ہوگا؟ جو جہاز میں پلین میں ٹریول کرنے والے ہیں ان کا حد ترخص کیا ہوگا؟ حقیقت یہ کہ ان کا حد ترخص بھی وہی ہے. اگر فرض کیجیے کہ ہوا میں اتنا دور نکل گیا ہے کہ اب نیچے مڑ کے دیکھ رہا ہے تو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں, مگر افراد نظر نہیں آ رہے ہیں, بس وہی اس کا حد ترخص ہے. اگر فرض کیجیے کہ نیچے سے آزان کی آواز کوئی دے رہا ہو تو یہ اوپر نہیں سن سکتا, یہی اس کا حد ترخص ہے. چنانچہ پلین میں ٹریول کرنے والے اپنے فلائٹ کے ٹائم کو دیکھیں گے, اس ٹائم کو نہیں دیکھیں گے کہ جس ٹائم پر ان کو ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے. اس لیے کہ ایئرپورٹ پر تو کبھی 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے, کبھی 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ اپنے گھر سے تو نکل چکے, اپنے گھر سے ان کی ٹریولنگ شروع ہو گئی, مگر اب بھی یہ اپنے شہر میں ہے. ایئرپورٹ پہنچنے کے باوجود یہ اپنے شہر میں ہے, لہذا انہوں نے ابھی اپنا شہر چھوڑا نہیں ہے. تو ایئرپورٹ پہنچنا ایکچوئل ٹائم نہیں کہلائے گا, ایکچوئل ٹائم وہ کہلائے گا کہ جب ان کی فلائٹ اڑے. اب اگر فرض کریں کہ کسی کی فلائٹ کا ٹائم ہے 1:25 پر اور زوال کا ٹائم ہوتا ہے مثلا 1:35 پر, تو اب یہ بالکل آخری ٹائم پہ پہنچے ہیں. اگر یہ فرض کریں کہ حقیقتاً ان کا پلین 1:25 پر فلائی کر جاتا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتے, پھر ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کر لیں. روزے کی نیت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ صبح سے انہوں نے روزے کی نیت کی بھی ہے, سحری بھی کر لیں, روزے کی نیت بھی کر لیں. اگر ان کی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے 1:25 پر اڑنے کے بجائے 1:40 پر ان کی فلائٹ اڑتی ہے,
تو اس کا مطلب ہے کہ زوال کے بعد ان کی فلائٹ اڑ رہی ہے, اب تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا, اب یہ روزہ چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ چیز پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ سفر کرنے والے ابتدا ہی سے یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم پر تو روزہ ساقط ہے لہذا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں, ہم سب کھانا پینا استعمال کر سکتے ہیں. جی نہیں, یہ کبھی کبھار ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے آخر وقت تک کہ ہمیں روزہ چھوڑ دینا ہے, لیکن اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی, ٹرین لیٹ ہو گئی, بس لیٹ ہو گئی, یا تو سب کچھ لیٹ ہو سکتا ہے, اگر وہ لیٹ ہو گیا تو اگر زوال کے بعد ان کا سفر شروع ہوا ہے ایسی صورت میں تو ان کو روزہ پورا کرنا پڑے گا, پھر روزہ یہ کمپلیٹ کریں. تو جتنے بھی ٹریولنگ کرنے والے افراد ہیں ان کو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ زوال سے پہلے ان کا سفر شروع ہوا یا زوال کے بعد ان کا سفر شروع ہوا. دوسری بات یہ کہ جو افراد بھی ٹریولنگ کرتے ہیں, ویسے تو یہ مسئلہ کم لوگوں کو پیش آتا ہے مگر شاید اگر پیش آ جائے تو پیش نظر رکھنے والی بات ہے, اگر فرض کریے کہ وہ سوچ کے گئے کہ ہمیں چار دن ایک مقام پہ ٹھہرنا ہے, خصوصیت سے جو اندرون سن ٹریول کرنے والے ہیں, تین دن رکھنا ہے, چار دن رکنا ہے, چھ دن رکنا ہے, پھر واپس آ جانا ہے, اور وہ عام طور پر یہاں سے وہاں مال بیچ رہے ہوتے ہیں اور ہفتے میں ایک مرتبہ پیسے وصول کرنے جانا ہوتا ہے, وہ ہفتے میں یا پندرہ دن میں جب بھی ایک مرتبہ پیسے وصول کرنے جائیں تو چار چھ دن میں ان کا کام ہو جاتا ہے. اگر چار چھ دن میں ان کا کام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ دس دن سے کم ان کا سفر ہے, اور جن کا سفر دس دن سے کم ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کو نماز بھی قصر پڑھنا پڑتی ہے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ پیسے وصولی میں ان کو دیر ہو جائے, یہ معمولی بات ہے پاکستان میں, کوئی نئی بات نہیں, چھ دن کا ارادہ کر کے گئے تھے, انہوں نے پیسے نہیں دیے, ہاں کل دے دیں گے, ہاں پرسوں دے دیں گے, پتا چلا کہ دس دن پورے ہو گئے, تو اگر ایک جگہ پر ٹھہرتے اگر ان کو دس دن پورے ہو جائیں تو کیا اب وہ گیارہویں دن سے وہاں روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جواب اس کا ہے کہ نہیں رکھیں گے. ارے یہ کیا ہوگا, دس دن کے بعد تو قصر ختم ہو جاتا ہے, نمازیں پوری پڑھنا پڑتی ہیں, پھر گیارہویں دن کیوں یہ روزہ نہیں رکھیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی مقام پر دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے لازمی ہے کہ ابتدا سے دس دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو دس دن اس کے شمار کیے جائیں گے, اور دس دن شمار کیے جائیں گے اس وجہ سے وہ اس کو پہلے ہی دن سے روزہ رکھنا ہوگا. لیکن اگر اس نے پہلے سے یہ سوچا ہے کہ میں پانچ دن ٹھہروں گا, چھ دن ٹھہروں گا, اور پھر دو چار دن آٹھ دن زیادہ ٹھہرنا پڑ گیا اور اس میں اس کے دس دن مکمل ہو گئے, تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ دس دن مکمل ہونا ضروری ہے. نہیں, دس دن پہلے دن کے ارادے کے ساتھ کمپلیٹ ہونا چاہیے. اگر پہلے دن کے ارادے سے دس دن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں دس دن اگر ہو بھی جائیں تو وہ دس دن بیکار ہیں. پہلے دن سے ارادہ ہونا چاہیے کہ دس دن ٹھہرنا ہے, وہاں سے دس دن کاؤنٹ ہوں گے. اگر یہ ارادہ ان کا ساتویں دن ہوتا ہے, آٹھویں دن ہوتا ہے, تو آٹھویں دن سے دس دن کاؤنٹ ہوں گے, نوے دن سے دس دن کاؤنٹ ہوں گے. جب سے ان کا دس دن ٹھہرنے کا ارادہ ہوگا اس دن سے دس دن کا کیلکولیشن ہوگا. ایسا نہیں کہ دس دن کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو روزہ رکھنا ہے, یہ کیلکولیشن غلط ہے. ارادے میں یہ شامل ہونا ضروری ہے کہ مجھے یہاں کم از کم دس دن شروع سے ٹھہرنا ہے یا درمیان سے دس دن ٹھہرنا ہے. تو جب یہ دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کریں گے وہاں سے دس دن کا کیلکولیشن ان کو کرنا ہے. اب ایک آخری بات اس حوالے سے, جو زیادہ ٹریولنگ کرنے والے ہیں, اور آج کل ٹریولنگ ہوتی بھی بہت ہے, چاہے وہ سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, بلوچستان کی طرف ہو, زیادہ ٹریولنگ, ان کو تو کثیر السفر کہا گیا ہے, اور کثیر السفر کو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور نماز بھی پوری پڑھنی ہوتی ہے. ایک آدمی کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا کام ہی ہے ٹریولنگ, ڈرائیور ہے, پائلٹ ہے, اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کراچی سے حیدرآباد, کراچی سے لاہور, فلاں فلاں, یہ جو ٹریولنگ کر رہے ہیں یہ تو کثیر السفر کہلائیں گے. مگر اگر فرض کیجیے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو یہاں سے اندرون سندھ میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, بلوچستان کے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, یا فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, اور پانچ دن ان کو وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے تو دو دن ادھر آ جاتے ہیں, یا الٹا بھی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کراچی میں پانچ دن ٹھہرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں دو دن کے لیے. یہ لوگ کیا کریں, یہ لوگ کثیر السفر کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ تو اس سلسلے میں میں اس وقت آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں فقط, اس لیے کہ باقی مجتہدین کے مسائل زیادہ تفصیلی اور طولانی ہیں اور میں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ سب کو, اگر اس کے باوجود آپ میں سے کسی کا مسئلہ ہو تو بعد میں مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے, اگر پانچ دن یہاں قیام کر رہے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں, یعنی کام کرنے کی جگہ پر وہ پانچ دن ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنے شہر میں آ جاتے ہیں، واپس اپنے وطن میں آ جاتے ہیں، ایسے افراد کیا روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ایسے افراد کی دو سچویشن ہیں، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ افراد کے جو اس طرح کا طریقہ کار دو سال تک کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، دو سال انہوں نے اگر یہ والا کام کیا ہے کہ جاتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، یا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ہفتہ یہاں رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، خصوصیت سے میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں پڑھنے والے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اندرونی سن سے آتے ہیں، پانچ دن یہاں قیام کیا اس کے بعد دو دن کے لیے چلے گئے۔ اگر دو سال یہ اس طرح سے کراچی شہر میں کرتے ہیں تو کراچی شہر ان کا وطن بن جائے گا۔ وطن بن جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر یہاں دس دن کا کیلکولیشن نہیں ہوگا، جیسے ہی کراچی شہر میں پہنچے نمازیں پوری شروع ہو جائیں، جیسے ہی کراچی شہر میں پہنچے روزہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ دو سال اگر کسی مقام پر وہ افراد ایسا کر رہے ہیں تو وہ جگہ ان کا وطن بن جاتی ہے، اور خصوصیت سے باہر کے ممالک میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو پانچ دن ایک مقام پر ٹھہرنا پڑتا ہے ایجوکیشن کی خاطر یا اپنے جاب کی خاطر، اور پھر دوبارہ پلٹ کے اپنے وطن میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر دو سال اس طرح سے کریں تو وہی ان کا وطن بن گیا اور ان کا اوریجنل وطن باقی اپنی جگہ پر، وہ ختم نہیں ہوا۔ یعنی پرس کیجیے کہ کراچی والا اندرون سندھ میں جا رہا ہے اور دو سال سے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے تو کراچی تو اس کا وطن رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، مگر وہ جگہ جہاں اس کا پروجیکٹ ہے وہ جگہ بھی اس کا وطن بن جائے گا۔ لہذا اب جہاں جب بھی وہاں جانا ہوگا تو وہ نماز پوری پڑے گا، روزہ اگر وہاں پہنچ گیا ٹائم سے پہلے پہلے تو وہ روزہ رکھے گا، یعنی زوال سے پہلے پہلے اگر وہاں پر پہنچ گیا تو روزے کی نیت کرے اور روزہ شروع کر دے۔ دس دن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی مجھے تو پانچ دن کے بعد واپس آنا ہے، نہیں، پانچ دن کے بعد واپس بھی آنا ہے تب بھی وہاں پر اس کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا وطن ہے اور وہاں پر اس کو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ نہیں یہ ٹھہرنے والا کام نہیں کرتے ہیں، جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ایک آدھ دن ٹھہرے گئے اور واپس آ گئے، گئے اور واپس آ گئے، یعنی پانچ پانچ دن ٹھہرنا یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں، جا کے کام کرنا، کام کمپلیٹ کر کے واپس آ جانا، چاہے وہ کام اسی دن کمپلیٹ ہو جائے تو اسی دن واپس، دوسرے دن کمپلیٹ ہو جائے تو دوسرے دن واپس، یہ کنٹینیوسلی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے یہاں بلکہ آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی دونوں مشاہدین فرماتے ہیں کہ ایسے سارے افراد کہ جو مہینے میں دس دن ٹراویلنگ کرتے ہیں وہ سب کے سب کثیر سفر کہلائیں گے۔ چنانچہ اگر مہینے میں دس مرتبہ ان کو آنا جانا پڑ رہا ہے اور آنے جانے کا سفر یہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی کر رہے ہیں کا مطلب یہ پہلا مہینہ ہے ان کا نہیں ہے کہ جو اسٹارٹ لیں گے، پہلے یہ کر چکے ہیں، کئی مہینے ایسا کام کر چکے ہیں، اس مہینے بھی ایسا کرنا پڑے گا، رمضان کے مہینے میں بھی ایسا کرنا پڑے گا۔ تو اگر مہینے میں دس مرتبہ ان کی ٹراویلنگ ہوتی ہے، ایک مرتبہ وہاں سے مثلا سکھر تک، پھر سکھر سے کراچی تک، یہ ایک ٹراویلنگ، پھر وہاں سے دوسری ٹراویلنگ، پھر یہاں سے گئے تو تیسری ٹراویلنگ، پھر وہاں سے چوتھی ٹراویلنگ، اگر مہینے میں دس سفر ان کو اس طرح سے کرنے پڑتے ہیں یہ سارے کے سارے افراد کثیر السفر کہلائیں گے۔ اور کثیر السفر ہو جانے کی وجہ سے ان کو یہاں سے بھی روزہ رکھنا ہے اور وہاں سے آتے ہوئے بھی روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ سفر کے دوران میں ان کا روزہ ہوگا، ان سے روزہ ثابت نہیں۔ چنانچہ ڈیورنگ دا ٹراویلنگ، ٹراویلنگ میں بھی یہ روزہ رکھیں گے، ان سے روزہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایک بات بابا بابا جو بولیں سال بات پڑھیں ذرا، اگرچہ اس عنوان سے ہٹ کر ایک روزے کا مسئلہ اور بھی ہے، چونکہ میری خواہش ہے کہ آپ روزے کے مسائل کے علاوہ دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں، اگرچہ روزے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ذہن میں اور اس کو بھی بیان کیا جائے تو غلط نہیں ہے، مگر رمضان مہینے میں بہت کم موقع ملتا ہے کہ روزے سے ہٹ کر دوسری باتوں کا تذکرہ کیا جائے، اور رمضان کے مہینے میں اگر ان باتوں کا تذکرہ آ جائے تو لوگوں کے لیے بہت مفید بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بس روزے کے حوالے سے آج میری آخری گفتگو، ان شاء اللہ کل سے دوسری گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک پرابلم خصوصیت سے روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے جن کے منہ سے خون نکلتا ہے۔ اچھا ویسے جو منہ سے خون نکلنے کی بیماری ہے کئی لوگوں کو ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد یہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے، خون نکلنے کی بیماری۔ اچھا آپ اگر منہ سے خون نکل رہا ہے تو خون نکل تو نہیں سکتے، اگر روزہ نہیں رکھا ہوتا تب بھی خون نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر فرض کریں گے روزہ نکل، روزے میں خون نکل لیں تو انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ ان کو ایک کفارہ نہیں دو کفارے دینے پڑیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بھلے اس کی ہے کہ اگر کوئی شخص حلال چیزوں سے کوئی بھی حلال چیز استعمال کرتا ہے, حلال چیز سے اگر اپنا روزہ توڑ دے تو اسے ایک کفارہ دینا ہے. میں نے پانی پی لیا, میں نے کھانا کھا لیا, حلال ہے, پانی پینا حلال ہے, کھانا کھانا حلال. میں نے اگر اس سے روزہ توڑ لیا ہے تو مجھے ایک کفارہ دینا ہے. لیکن اگر میں کسی حرام چیز سے روزہ توڑ دوں تو مجھے ایک کفارہ نہیں دینا, پھر مجھے دو کفارے دینے. اور خون نجس ہے اور اس کا کھانا حرام ہے. اگر جب پتہ نہیں آپ کی اطلاع میں ہے کہ نہیں, آپ کو کچھ روزے دار ایسے بھی مل جائیں گے. پتہ نہیں آپ کی زندگی میں ایسا کبھی اتفاق ہوا کہ نہیں. ہمارے ساتھ تو چونکہ میل ملاپ ہوتا ہے لوگوں کا, تو ہر طرح کے لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں اور ملاقات بھی کرتے ہیں. کچھ ایسے افراد بھی مل جائیں گے کہ جن کا روزہ افطار کرنے کا طریقہ ہی ہے یا تو ہیروئن یا چرس. روزہ افطار کرتے ہی ان کو ہیروئن چاہیے, روزہ افطار کرتے ہی ان کو چرس چاہیے, اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا. تو یہ اگر روزہ کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد کر رہے ہیں تو کم از کم ان کا روزہ پورا ہو گیا, ان کے لیے کفارہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ افطار کے بعد یہ والا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص روزے کے عالم میں والا کام کرے, ایک کفارہ نہیں دو کفارے دینے پڑیں گے, اس لیے کہ حرام چیز سے اس نے روزہ توڑا ہے. یہی معاملہ اس کا ہے جس کے منہ سے خون نکل رہا ہے اور یہ خون نکل گیا حرام چیز سے اس نے روزہ توڑ دیا, لہذا ڈبل کفارہ دینا. اور عام طور پر خون نکلتے نہیں ہیں, لوگ تھوک دیتے ہیں. اب اس مسئلے کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ نکل جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لہٰذا ان کی بیچاروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بار بار تھوک کے خون باہر نکال لیں. تو کیا بار بار تھوکنا ضروری ہے؟ نہیں, بار بار تھوکنا ضروری نہیں. اچھا پھر منہ میں خون جو جمع ہو رہا ہے, ہونے دی جمع, اندر تو نہیں جا رہا نا. اگر خون اندر نہیں جا رہا تو کوئی قباحت نہیں, چاہے منہ میں کتنا ہی خون جمع ہوتا رہے کوئی قباحت نہیں. ہاں اگر تھوکنے کا موقع ہو تو سب ایک ساتھ, جب سارا خون جمع ہو جائے ایک ساتھ تھوک دیجیے, کوئی حرج نہیں. آپ کو کلی کرنے کی بھی اجازت ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹھنڈے پانی کی کلی کریں تو خون آنا بند ہو جاتا ہے. اگر ٹھنڈے پانی کی کلی سے خون بند ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ٹھنڈے پانی کی کلی بھی کرنے کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. یہ اگر منہ میں خون جمع کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, بعد میں ایک ساتھ پھینکیں. ان پر خون والا تھوک بار بار پھینکنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ہاں جمع کرتے ہیں پھر ایک ساتھ پھینک دیں. ہاں اگر فرض کیجیے کہ ٹھنڈے پانی کا کہ انہوں نے کلی کر دی اور ٹھنڈے پانی کی کلی کی وجہ سے خون ان کا بہت معمولی ہو گیا, بہت کم ہو گیا, اتنا کم ہو گیا, اتنا کم ہو گیا کہ خون تو نکل رہا ہے, مگر اس کے باوجود یہ خون منہ کے تھوک کے ساتھ مل کر غائب ہو گیا ہے, جسے کہا جاتا ہے استحلال. اب یہ فقہی لفظ میں بول رہا ہوں, خالصتاً فقہی لفظ ہے استحلال. منہ کے تھوک میں وہ خون اتنا مکس اپ ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ خون ہے نکل. اب یہ والا تھوک نکلنے کی اجازت ہے, خالص خون تھا یا خون تھوک کے ساتھ ملا ہوا نظر آ رہا تھا, ایسا خون نکلنے کی اجازت نہیں ہے. مگر یہ خون تھوک کے ساتھ اتنا مکس اپ ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ خون کہاں ہے تھوک کہاں ہے, بالکل ایک تھوک جیسا اس جیسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے. تو اگر ایسا خون ہو جائے کہ جو تھوک کے اندر مل کر بالکل غائب ہو جائے تو یہ والا خون نکلنے کی اجازت ہے. یہ مسئلہ بطور خاص میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں, خون کے نکلنے کی وجہ سے روزہ رکھا ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یعنی باقی کوئی تکلیف نہیں روزہ رکھنے کے حوالے سے, خون جو ان کو نکل رہا ہوتا ہے تو اتنی بڑی تکلیف ان کو ہو جاتی ہے کہ روزہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو یہ پیش نظر رکھے کہ اگر یہ خون ایسا ہے کہ جو تھوک کے اندر مکس اپ ہو کر بالکل غائب ہو جاتا ہے تو کوئی ذرا جی بالکل پرواہ ہی نہ کریں, اگرچہ وہ نکلنا مناسب نہ سمجھیں مگر اگر وہ نکل دیں یا خود بخود نیچے چلا جائے تو اس کی وجہ سے ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا, ان کا روزہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ استحلال کے بعد اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. ایک مطلب اور باب والے بلند سروات پڑھ کر اذان گرامی قدر جو گفتگو میں نے کل شروع کی تھی مکمل نہیں کر سکا تھا. قرآن مجید کی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اگر آپ میں سے کسی مومن کو گھر جا کر اس آیت کا ترجمہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ترجمہ نہ ہو جو میں کر رہا ہوں, مختلف ترجمہ. کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزر اتخذ اصناما الہا. ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے باپ سے لفظ استعمال ہوا ہے لے ابی ہے ابو الحسن، یہ زبان اردو زبان میں بھی اتنا رائج ہو گیا ہے کہ لوگ اسے پہچانتے ہیں کہ اب کا مطلب، اگرچہ یہ عربی کا لفظ ہے مگر اس کا مطلب ہوتا ہے باپ. تو قرآن لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ اس قال ابراہیم لے ابی ہے، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کے باپ کیا بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ قرآن کی آیت تو بالکل یہی کہہ رہی ہے، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو. تو سوال یہ ہوگا کہ کیا ابراہیم کے باپ معاذ اللہ بت کی پرستش کرنے والے تھے؟ جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پروردگار نے مجھے ہمیشہ طیب و طاہر اسلام میں رکھا اور طیب و طاہر ارحام میں رکھا، یعنی میرے باپ کا سلسلہ بھی بالکل طیب و طاہر ہے. اور طیب و طاہر سے مراد یہ نہیں کہ وہ وضو کے ساتھ رہتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غسل کے ساتھ رہتے تھے. طیب و طاہر کا مطلب ہے کہ سب کے سب ایسے تھے کہ جو توحید پرست تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول اپنا پورا سلسلہ نسب سمجھا رہے ہیں، آدم سے لے کے رسول تک یہ پورا سلسلہ نسب ایسا ہے کہ ان میں نہ مردوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو بتوں کی عبادت کرنے والا ہو اور مشرک ہو، نہ عورتوں میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو بتوں کی پرستش کرنے والی ہو. یہ سب کے سب طیب و طاہر نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو رسول کا فرمان تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب طیب و طاہر ہیں، اور قرآن کی آیت کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو لفظ بہ لفظ جو ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ ارے تم اپنے معبود کو اپنا تم نے خدا بنا لیا ہے، اپنے باپ سے کہا. اذان محترم، یہی بہت اہم نقطہ ہے جو آج کل یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں کی زبان پر آ گیا ہے کہ بھائی اگر آپ قرآن سے کوئی بات ثابت کر دیں تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اچھا یہ جملہ میرے لیے نیا نہیں ہے، میں ممبر سے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر چکا ہوں، مگر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ بہت زیادہ آنے لگا ہے کہ اگر آپ قرآن سے کوئی بات ثابت کر دیں تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لفظ بہ لفظ اگر قرآن کا ترجمہ کیا جائے، ہم کسی کی ہیلپ نہ لیں، اس وقت ہم ہسٹری کی ہیلپ نہ لیں، اس وقت ہم حدیثوں کی ہیلپ نہ لیں، اس وقت ہم معصومین کے کلام کی ہیلپ نہ لیں، فقط قرآن کے الفاظ کو لفظ بہ لفظ سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، ابراہیم کے باپ بت پرست تھے، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، جبکہ معصوم کا کلام بالکل الگ بات کہہ رہا ہے. تو اگر خالصتاً قرآن سے کبھی کوئی بات سمجھنے کی بات آ جائے تو یاد رکھیے گا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ خالصتاً لفظ بہ لفظ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے. اچھا ان کا اقرار بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم نہ شیعہ تفاسیر کو مانتے ہیں، نہ سنی تفاسیر کو مانتے ہیں، نہ دیوبندی کو مانتے ہیں، نہ اہل حدیث کو مانتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ آپ قرآن کا وہ ترجمہ بتائیے جو ڈکشنری کے اعتبار سے فٹ بیٹھتا ہو، باقی ہم کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ والی آیت انتہائی حیران کن بن جائے گی. یا تو ان کو ماننا پڑے گا کہ ابراہیم کے باپ واقعی بت پرست تھے، ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ابھی ہے، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تو ماننا پڑے گا کہ ابراہیم کے باپ بت پرست تھے. ماذا اللہ، قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہو جائیں گی کہ جہاں فقط اور فقط انسان قرآن سے کوئی بات سمجھنا چاہے گا تو بہت سارے مقامات پر گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، ایسی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، ایسی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا کہ رسول اور آل رسول کا دین بالکل ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا اور اس کا دین بالکل دوسرے ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا. اور یاد رکھیے ٹی وی کے جو بہت سارے پروگرام آتے ہیں ان میں بطور خاص کچھ تفسیر قرآن کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، وہ تفسیر قرآن کے پروگرام چاہے مردوں کے ہوں چاہے خواتین کے ہوں، چاہے خواتین کے لیے تفسیر قرآن کے بڑے خطرناک پروگرام آتے ہیں، تفسیر قرآن کے پروگرام چاہے خواتین کے بھی ہوں ان میں بھی بار بار اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کتاب اللہ اللہ کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کا کلام کہہ رہا ہو بس وہی ہمارے لیے حق ہے اور اسی پر عمل کرنا. تو یہ بات ایسی ہو جائے گی کہ پھر اللہ کے کلام کے مطابق اگر یہ مانیں گے تو پھر ابراہیم کے باپ کو بت پرست ماننا پڑے گا. اچھا اس سلسلے میں مفسرین حیران ہوئے. پھر آخر نتیجہ کیا نکالے اس کا؟ مسلمانوں کے مفسرین کے دو حصے بن گئے. برادران اہل سنت کے جتنی تفسیر لکھنے والے ہیں ان میں سب کے سب تو نہیں مگر ایک بڑی تعداد نے یہ کہا کہ جی ہاں ابراہیم کے باپ بت پرست تھے. یعنی بے دھڑک کہنے میں ان کو کوئی جھجھک محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے بے دھڑک کہہ دیا کہ جی ہاں ابراہیم خلیل اللہ العظم نبی مگر باپ ماذا اللہ کیسا. تو بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں. اچھا بے دھڑک کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی طرح سے اگر وہ ابراہیم کے باپ کو بھی کافر بنا دیں تو علی کے باپ کو کافر بنانے میں دیر نہیں لگے گی. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہاں تک یہ بات جا رہی ہے. تو اگر کسی اپنے مسلک کو ثابت کرنا ہو تو معاذ اللہ انبیاء کے باپ داداؤں پر بھی اگر اتہام لگتا ہو تو لگا لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے. مگر ہمارے جتنے مفسرین ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ابراہیم کے باپ یہ بت پرست نہیں تھے. بتوں کی عبادت کا اچھا اگر بت پرست نہیں تھے تو پھر قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت میں تو صاف صاف لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے یہ بالکل صاف صاف لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک مقام پر جناب ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے پروردگار سے استغفار بھی طلب کی تھی توبہ بھی طلب کی تھی مگر بعد میں پھر وہ توبہ کینسل ہو گئی. وہ جو بعد میں توبہ انہوں نے کینسل کر دی پہلے توبہ پروردگار سے طلب کی پھر بعد میں کینسل کر دی. ان کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. جناب ابراہیم کے باپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا اس میں قرآن کی ایک آیت میں اعلان ہوا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کی تھی خاص ایک وعدے کی وجہ سے. اچھا آئیے اب ذرا اس کی ہسٹری سنیے. جناب ابراہیم کی ہسٹری سنیے تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. کل میں نے گزارش کی تھی کہ ابراہیم کی ولادت کے وقت ان کی والدہ نے کتنا خیال کیا. اس کے بعد اپنے والد کے پاس اپنے شوہر کے پاس لے کر آئیں. شوہر سے جب تذکرہ کیا تو باپ کو بیٹے سے بے انتہا محبت ہو گئی. مگر ہوا یہ کہ زیادہ عرصے جناب ابراہیم کے والد زندہ نہیں رہ سکے. انتقال ہو گیا ان کا. جب جناب ابراہیم کے والد کا انتقال ہو گیا پرورش کی ذمہ داری ان کے بھائی پر آ گئی. یعنی ان کے والد کے بھائی پر یعنی جناب ابراہیم کے چچا پر آ گئی پرورش کی ذمہ داری. اچھا یہ وہ ہیں جناب ابراہیم کے چچا جو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جو نمرود نے خواب دیکھا تھا اس میٹنگ میں بھی یہ شامل تھے. پکے بت پرست. نہ صرف یہ کہ پکے بت پرست بلکہ ان کا بزنس ہی تھا بتوں کی خرید و فروخت. بتوں کو بنا بنا کے بیچ رہے ان کا بزنس یہ تھا. اچھا ان کا بزنس یہ تھا جب یہ ابراہیم تھوڑے بڑے ہوئے والد کا انتقال ہو گیا ان کی پرورش میں چلے گئے. جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے لڑکپن کی اسٹیج میں پہنچے تو عام طور پر اس زمانے میں بچوں کو کام پہ لگا دیا تھا. 11-12 سال کا بچہ ہو گیا 13 سال کا بچہ ہو گیا کام پہ لگا دیتے. تو اب انہوں نے اپنے سارے بچوں کو تو بتوں کے بیچنے کے بزنس میں لگا دیا تھا. بت بنا بنا کے بیچ رہا اور بہت شاندار قسم کا بزنس ان کا چل رہا تھا بتوں کو بیچنے والا. تو اپنے سارے بچوں کو تو انہوں نے بتوں کے بزنس میں لگایا ہوا تھا. جب ابراہیم بھی 11-12 سال کے 13 سال کے ہوئے تو ان سے بھی کہا کہ تم بھی جاؤ. تو ابراہیم نے پہلے تو منع کیا کہ میں نہیں جاؤں گا میں ایسا کام نہیں کروں گا. مگر بالآخر ماحول کے تحت یہ مجبور ہوئے. تو یہ بتوں کو بیچنے کا بزنس کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں ابراہیم دیکھیں کیا طریقہ ہے. کبھی کبھار انسان گناہ کے ماحول میں پھنس جاتا ہے. اگر کسی طرح سے گناہ کے ماحول میں پھنس جائے تو کیسے نکلنے کا راستہ نکالا جاتا ہے کیسے بچنے کا راستہ نکالا جائے. ہم کبھی کبھار ایسے گناہ میں پھنس جاتے ہیں کہ باپ کی جگہ پر بیٹھنا پڑ رہا ہے اور ایسا بزنس ہے کہ جھوٹ بولنا ہی پڑے گا کوئی چارہ نہیں. لوگوں کو دھوکہ دینا ہی پڑے گا کوئی چارہ نہیں. بچنے کا راستہ کوئی نہ کوئی نکالنا پڑے گا. جناب محترم ہم یہ نہیں کر سکتے کہ باپ کا بزنس ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میرے باپ کا بزنس فلاپ ہو جائے. جی نہیں, اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں خدا کی نافرمانی کروں. باپ کا بزنس اپنے مقام پر چلتا رہے, بہت اچھا, میری خواہش ہے کہ چلتا رہے, اگر نہ چلے تو کوئی حرج نہیں, خدا کی نافرمانی مستلزم ہونا چاہیے. ابراہیم کے سپر جب یہ کام کیا کہ تمہیں بھی اس بزنس میں شامل ہونا پڑے گا, ابراہیم نے ایک کام کیا, بتوں کو لیا, وہاں سے نکلے, اب وہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, اپنے شاپنگ سینٹر میں جا رہے ہیں, مگر راستے میں انہوں نے کیا کیا کہ بت کی گردن میں ایک رسی باندھی, اور رسی باندھنے کے بعد اس کو راستے پر ڈال دیا اور گھسیٹنا شروع کر دیا, اور گھسیٹ گھسیٹ کر اس کو لے جا رہے ہیں, اس بت کو رگڑتے ہوئے, ٹھوکرے کھلاتے ہوئے اس کو لے جائے, اور اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں, بیچنے کے لیے اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے لوگوں, کوئی ہے جو اس بت کو خریدے, جو نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ یہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس انداز سے اب بزنس انہوں نے شروع کیا, بتوں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا بزنس کہاں سے چلے گا, کیسے چل سکتا ہے. اور جب یہ جاتے ہیں اپنے باپ سے بت لیتے ہیں, اس طرح سے بتوں کی گردن میں رسی باندھ لیتے ہیں اور گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں اور اعلان کرتے جاتے ہیں, یہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ بول رہا. آخر وہی نتیجہ نکلا جو اس طرح کے بزنس کا نتیجہ نکلتا ہے. آخر اس کے بعد اس کے چچا کو پتا چل گیا, اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم, میرے بیٹے جب تک میرا بزنس سنبھال رہے تھے تو میرا بزنس ڈبل اپ ہو رہا تھا, ترقی کر رہا تھا, جب سے میں نے یہ کام تمہارے سے کچھ کیا ہے میرا بزنس چوپٹ ہو گیا, ستیاناش ہو گیا سر, تم نے میرے بزنس کا ستیاناش کر دیا, یہ کام تم کیا کر رہے ہو. ابراہیم نے کہا کہ چچا سیدھی بات یہ ہے کہ یہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, آپ یہ والا کام کیوں کرتے ہیں. جو بات ابراہیم ان کو سمجھا رہے تھے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے کہ اتخذ اصناما الہا, کیا آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, ابراہیم اپنے باپ سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ایکچول اپنے چچا سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اگرچہ قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ باپ سے یہ بات کریں, مگر ایکچوئل باپ نہیں ہے, ایکچوئل چچا ہیں کہ جن کے سامنے ڈسکشن ہو رہا ہے. اور چچا کو باپ کہہ کے کیوں پکارا گیا ہے, اس لیے کہ چچا نے باپ بن کر ابراہیم کی پرورش کی تھی, ظاہراً باپ بن کے جو پرورش کی تھی اس کی وجہ سے جو ظاہر لوگوں کے سامنے آیا تھا اسی ظاہر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, یہ ابھی ہے. ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا مگر ایکچوئل باپ سے نہیں کہا. ایکچوئل باپ کے بارے میں کیا ہے, اچھا جب اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے, تو ابراہیم کے چچا جن کا نام آزر تھا, باپ کا نام طارق ہے. دیکھیے لفظ تاریخ اگر ہم اردو میں لکھیں تو بیچ میں یہ آتا ہے, وہ یہ نکال دیں آپ تو طارق یہ ان کے والد کا نام تھا, چچا کا نام ہے آزر. جب چچا کے سامنے اس طرح کا ڈسکشن کیا تو واقعی جواب تو نہیں ہے کسی کے پاس کہ بھائی تو نہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی ہیلپ کر سکتا ہے, ہم اس کو کھانا دے تو نہ کھانا کھا سکتا ہے, آپ اس کو اپنا معبود, کوئی جواب تو نہیں تھا, کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہو سکتا تھا. تو ان کے چچا نے ابراہیم سے وعدہ کر لیا کہ نہیں یہ میں کام چھوڑ دوں گا, یہ بت پرستی کا بزنس میں چھوڑ دوں گا, اور اس کے علاوہ میں کوئی دوسرا بزنس کروں گا, اور میں خود ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں, زیادہ میں ان سے دور ہو جاؤں. یہ جو وعدہ کیا تھا چچا نے ابراہیم سے, اس وعدے کی وجہ سے ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کروں گا, یہ تھا وہ موقع. تو ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کے لیے کہا تھا, مگر جب ابراہیم کو پتا چل گیا کہ نہیں یہ کسی صورت میں اپنے اس بزنس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ضائع کرنے والی چیز, اگر کوئی ایکچوئل ایمان ضائع کرنے والی چیز ہو سکتی ہے تو اس کی جاب ہے یا اس کا بزنس ہے, کوئی اور چیز انسان کا ایمان ضائع نہیں کرے گی. ٹھیک ٹھاک انسان نمازی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, روزہ رکھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, باقی دعائیں پڑھے گا, نماز شب پڑھے گا, یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے انسان, مگر جہاں معاملہ اس کی جاب کا آ جائے, جہاں معاملہ اس کے بزنس کا آ جائے, وہاں ایمان ڈاماڈول ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کا ایمان یہیں آ کے خراب ہوتا ہے. اذان محترم کبھی آپ نے غور کیا, میں نے اس حوالے سے بھی کسی مقام پر گفتگو کی ہے, کبھی آپ نے غور کیا یہ کوفہ کے رہنے والے راتوں رات کیوں پلٹ گئے, ریزن کیا تھا اس کا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئمہ کے اور اہل بیت کے دشمن تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہیں, اسلامی اسٹیٹس جتنے ہیں 18 اسلامی اسٹیٹس ہیں حاکم شام کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں 18 اسلامی اسٹیٹس ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے، یمن ہے، شام ہے، عراق ہے، مدائن ہے، دوسرے صوبے ہیں، یہ سارے صوبے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ جب صورتحال تبدیل ہوئی تھی تو حسین ابن علی کو لیٹر کس صوبے سے سب سے زیادہ آئے؟ کیا مکہ سے سب سے زیادہ لیٹر آئے تھے؟ نہیں. مدائن سے لیٹر آئے تھے؟ جی ہاں آئے تھے، مگر اتنے زیادہ نہیں جتنے کوفہ سے آئے تھے. عراق سے لیٹر آئے تھے، شام سے لیٹر آئے تھے، لبنان سے لیٹر آئے تھے، ان سارے علاقوں سے لیٹر آئے، کہیں سے اتنے لیٹر نہیں آئے. سب سے زیادہ لیٹر امام کو کوفہ شہر سے آئے. تو کیا کوفہ والے مذاق کر رہے تھے امام کے ساتھ؟ کیا آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے؟ کیا کوفہ والے مذاق کر رہے تھے؟ جی نہیں، سیریس تھے، ایکچوئل سیریس تھے. وہ لوگ حقیقتا وہ چاہتے تھے کہ وہ امام کی سرپرستی میں زندگی بسر کریں، بالکل سیریس تھے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سیریسنس دکھائی بھی. جب امام نے اپنے لیٹر میں یہ لکھا کہ میں مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو کوفہ والوں نے ثابت بھی کیا. تب جب مسلم ابن عقیل داخل ہوئے، مسلم ابن عقیل جب داخل ہوئے تھے تو 18,000 افراد نے بیعت کی تھی، بعض روایتوں کے مطابق 40,000 افراد نے بیعت کی تھی. کوفہ کی کل پاپولیشن ہے 60,000. اگر 60,000 میں سے 40,000 بیعت کر لیتے ہیں تو 2/3 میجورٹی تو ہو گئی. آج کی ہر ڈیموکریسی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. 2/3 میجورٹی ہو گئی، 2/3 کوفہ کے لوگوں نے گویا امام کے ہاتھ پر بیعت کر لی. انہوں نے ثابت کیے کہ نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی حکومت چاہتے ہیں. تو ہوا کیا، رات و رات معاملہ کہاں تبدیل ہوا، گڑبڑ کہاں پر ہو گئی؟ گڑبڑ اصل میں جاب اور بزنس، یہ ہے سارا معاملہ. یہ واقعی امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے محب ہیں، مگر اصل معاملہ سارا جاب کا اور گڑبڑ کا ہے. ہوا کیا، جب ابن زیاد کوفہ شہر میں داخل ہوا ہے تو وہ بھی بڑے دھوکے سے داخل ہوا. اس وقت بھی کوفہ والوں کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ امام پر اپنی جان نثار قربان کرنا چاہتے ہیں. گویا یہ جو لبادہ پہن کے آیا تھا، بالکل ایسا لبادہ جیسے ہاشمی خاندان کے لوگ پہنتے ہیں، ہاشمی سردار پہنتے ہیں، ایسا لبادہ. دھڑا دھڑ لوگ استقبال کے لیے پہنچ گئے اور اس طرح سے استقبال کر رہے ہیں کہ جیسے حسین ابن علی ہیں اور انہی کا استقبال ہمیں کرنا اور انہی کا ہمیں انتظار تھا. مگر جب یہ وہاں سے نکل کر دارالعمارہ کی بلڈنگ میں پہنچا ہے اور اندر داخل ہونے کے بعد جب اس نے اعلان کرایا کہ لوگوں میں ابن زیاد ہوں اور تمہیں اپنے قبلے کو درست کر لینا چاہیے ورنہ میں تمہاری زندگیوں کو ٹھیک کر دوں گا، وہاں سے حالات میں تبدیلی آئی. حالات میں کیسے تبدیلی آئی؟ یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. جو آج کی سوسائٹی کا معاملہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس سوسائٹی کا معاملہ تھا. اس زمانے میں جتنے بزنس ہوتے تھے عام طور پر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے. آج بھی بہت سارے گورنمنٹ کے ٹینڈرز ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کے ٹینڈرز اور گورنمنٹ کے ٹھیکوں کا ملینز نہیں بلینز آف روپیز کا ٹھیکہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے اتنے سارے ادارے ہیں ہمارے شہر میں کام کرنے والے، وہ بلینز آف روپیز کا ٹینڈر پاس کرتے ہیں اور بلینز آف روپے کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے. اگر فرض کیجیے یہ گورنمنٹ ایک مرتبہ اعلان کر دے کہ جو ہمارے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرے گا ان سب کے ٹینڈر کینسل، کیا ہوگا؟ لوگوں کو کیا بیتے گی؟ لوگ کہیں گے بھائی جیسا آپ کہیں، ہمارا تو بھائی بلینز کا نقصان ہو جائے گا، ہماری تو پوری زندگی کمائی تباہ، پوری زندگی کی کمائی تباہ ہو جائے گی، ہمارا تو مستقبل تاریخ ہو جائے گا، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ جیسا کہیں ایسا کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ آج کی سچویشن بھی بالکل ایسی نظر آتی ہے. ابن زیاد کے زمانے میں بھی بالکل ایسا تھا. سارے سرداروں کو جمع کرنے کے بعد اس نے یہی کہا کہ جیسا میں تمہیں کہتا ہوں ایسا اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارے سارے ٹینڈر کینسل، تمہارے سارے ٹھیکے کینسل، اور یاد رکھو کہ اس کے بعد تمہیں سزا جو ملے گی وہ الگ. تو اس نے کوئی الگ سے انعام نہیں دیا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوگا میں اس کو بلین ڈالر دوں گا، الگ سے انعام دینے کی بات ہی نہیں تھی، نوبت ہی نہیں آئی. جو آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی بس اس ڈیلنگ پر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے ان کو تو باقاعدہ یہ سارے ٹینڈر ملتے رہیں گے، ٹھیکے ملتے رہیں گے سب. اچھا خالی یہ بات نہیں ہے، اس زمانے میں جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ ایجوکیشن سسٹم بھی حاکم شام نے ایسا بنا دیا تھا کہ تمام کے تمام نیشنلائز اسکول تھے، نیشنلائز کالجز تھے. جو بھی وہاں پڑھانے جاتا تھا ٹیچر یا پروفیسر یا مدرس وہ گورنمنٹ کا پیڈ ہوتا تھا, وہ کچھ نہیں. تو جو ان کے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان سارے بچوں کا مستقبل تاریخ ہے. ہمارے یہاں ہم اپنے بچوں کو کراچی گرامر اسکول میں داخل کروانے کے لیے جب بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا اس کا نام داخل کروا دیتے ہیں کہ بھائی پیدا ہونے والے بچے کا نام پہلے سے لسٹ میں داخل ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ بعد میں جگہ نہ ملے تو ہمارا بچہ رہ جائے. تو یہ والا معاملہ وہاں پر بھی تھا. جو اچھے اچھے اسکول ہیں, اچھے اچھے سے کالج ہیں, اچھے اچھے مدارس ہیں, وہاں سب کے سب اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. اور جب بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو اور ان کے سامنے والی بات کہی جائے کہ خبردار اگر تم نے ہمارے طریقے کے مطابق نہیں کیا تو ہم تمہارے بچوں کو نکال دیں گے, اگر فقط ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہاری بچیاں حجاب میں اسکول میں آئیں یا کالج میں آئیں تو ان کو نکال دیا جائے گا, لوگ حقیقتاً اپنی بچیوں کا حجاب اتار دیتے ہیں. یہ شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں میں, کراچی کی, باقی کسی جگہ کی بات نہیں کر رہا. حقیقتاً اپنی بچیوں کو حجاب اتار دیتے ہیں اس لیے کہ بچے کا مستقبل خطرے میں نہ پڑ جائے. کون سے بچے کا, کہ جس کو بعد میں وہ ہانڈی چلانی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا اس کو, گھر میں جا کے کچن ہی کرنا اس کو. ایسے بچے کا بھی اگر مستقبل خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی اچھا ٹھیک ہے بھائی مجبوری ہے تو یہ تو مجبوری ہے نا, اس میں حجاب اگر اتار دیں تو کیا ہو جائے, کر دیتے. تو اگر یہ والا معاملہ پیش آ جائے گا, بزنس والا معاملہ پیش آ جائے, اور پھر انسان کا ایمان ڈاماڈول ہو جاتا ہے, پھر انسان کے لیے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ ابراہیم کے چچا کے لیے بھی جب بزنس کا معاملہ آ گیا تو اگرچہ جی چاہ رہا ہے کہ ابراہیم کی بات کو مانے مگر کیا کرے, بزنس خراب ہو جائے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا سارا. چنانچہ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے وعدے سے پھرنا شروع کر دیا. ابراہیم کی اس حرکت کی وجہ سے بعد میں نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا تھا ابراہیم کو, اور شاندار طریقے سے جناب ابراہیم نے نمرود کے دربار میں بھی اپنی دلیلوں کو قائم کیا, ان کے سامنے پیش کیا. مگر جناب ابراہیم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کروں گا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ, آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے, آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے, کون ان سے انکار کر سکتا ہے. مگر اس کے باوجود جو آپ نے نمرود کے دربار میں جا کر خطبہ دیا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں, آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھیں, آپ کے گلے میں خاردار ٹوپ نہیں تھا, اور سب سے بڑھ کر اے ابراہیم آپ کے ساتھ آپ کے اہل حرم نہیں تھے. میں کیا کروں, جب سید سجاد نے یزید کے دربار میں جا کے خطبہ دیا ہے تو یزید کے سامنے ویسے کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں, ارے یزید سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, مگر جب یزید نے مجبور کر دیا تو ایک مرتبہ کہا ہے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کے کچھ کہوں. سید سجاد کو پہلے تو اجازت نہ ملی مگر جب درباریوں نے مجبور کر دیا اب سید سجاد ممبر پر تشریف لائے اور ایسا شاندار خطبہ دیا, لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں تم میں سے جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے, ارے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں, میں فاطمہ زہرا کا دلبند ہوں, ارے مکہ مجھے پہچانتا ہے, زمزم مجھے پہچانتا ہے, ارے مینا مجھے پہچانتا ہے, مسجد نبوی مجھے پہچانتی ہے. یہ جو شاندار طریقے سے سید سجاد نے خطبہ دیا تھا ایک مرتبہ دربار میں کوہرام برپا ہو گیا اور یزید نے مجبور ہو کر کہا اے مؤذن جلدی سے کھڑے ہو کر آذان دو, مؤذن نے آذان دینا شروع کی, آذان ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کے کہا کیا آذان میں محمد الرسول اللہ سن رہا ہے, کیا یہ تیرے جد کا نام ہے, کیا یہ میرے جد کا نام ہے, اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے, اور اگر تو یہ کہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ رسول کے گھرانے کی عورتوں کو اس طرح بے مکنا اور چادر بھرے دربار میں بٹھایا جائے اور ان کی توہین کی جائے. میں کہوں گا مولا آپ کا خطبہ واقعی بہت شاندار تھا مگر آپ کے خطبے کو جا
جب قطع کیا گیا تو مؤذن کی آزان کے ساتھ قطع کیا گیا تھا، مگر ہائے حسین ابن علی، ارے کربلا میں جب ان کا خطبہ قطع کیا گیا، عمر سعد نے کہا تھا اے حرمزہ اتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، مگر کیسے؟ ارے تین بھال کا تیر جوڑا تھا اور ننے علی اصغر کا گا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون.
پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے شہادت معصومین کا واسطہ، بالخصوص ماہ صیام کی برکتوں اور رحمتوں کا واسطہ، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارا اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. خدا بندہ ہمارے تمام سابقہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار علیم میں جگہ عطا فرما، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص پاک محرم کے انتہائی اہم رکن بلکہ صدر جناب سید غلام نقی رضوی صاحب جو کافی عرصے سے علیل ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے بتصدق کے چاردام آسمین، بتصدق کے بیمار کربلا، خدا بندہ انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کو علوم میں عالم محمد سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعظیم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.